الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سائل یہود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امتحان کے لیے سوال کروایا تھا. اگرچہ یہودیوں نے ناواسطہ سوال تو نہیں کیا، لیکن مشرکین مکہ کو واسطہ بنا کر کے سوال کیا تھا. اسی لیے حقیقی سائل یہود ہوئے اور واسطہ بنے اس سوال کے لیے مکہ کے مشرکین. جن کی وہ اصل سائل ہے اسی لیے اس کی طرف یہاں نسبت کی گئی کہ سائل حقیقت کے اندر یہود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہاں دو تین اہم مسئلے ہیں کہ یہ ذوالقرنین ہے کون، ذوالقرنین لقب کیوں بنا، اور ان کا کون سا زمانہ ہے، اور یہودیوں نے ان کے متعلق سوال کیوں کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا وجہ ہے. تو پہلی چیز ذوالقرنین لقب کی وجہ، قرن کے معنی آتے ہیں سینگ کے، اور قرنین آیت کے اندر تسمیہ ہے دو سینگ. بعض حضرات نے تو اس کو ظاہر کے اوپر رکھا ہے، یعنی حقیقت کے اندر ان کے سر میں پیشانی پر دو سینگ جیسے ابھرے ہوئے نشانات تھے قدرتی طور پر، اس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. اور وہ عمامہ ایسا وسیع باندھتے تھے کہ اس میں یہ دونوں ابھرے ہوئے سینگ جیسے نشانات چھپ جائے تاکہ وہ معیوب نظر نہ آئے. نماز باز حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں سے مالا مال فرمایا تھا. قرنین بمانا علم ظاہری اور علم باطنی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. نمبر تین، سورج کے دونوں کناروں تک یہ پہنچ گئے. ایک کنارہ سورج کا مطلع الشمس، دوسرا کنارہ سورج کا مغرب الشمس. دو کناروں کو پہنچنے کی وجہ سے ان کا لقب ذوالقرنین قرار پایا. نمبر چار، روم اور فارس دونوں کے اوپر انہوں نے حکومت کی، اور قدیم زمانے کے اندر دنیا میں یہ دو بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی، حکومت روما اور حکومت فارس. ان دونوں دنیا کی عظیم الشان حکومتوں کو سنبھالنے کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا. نمبر پانچ، روشن اور ظلمات دو عالم کے اوپر انہوں نے حکومت کی، یعنی چمکتی دنیا اور اندھیری دنیا. پھر حضرات مفسرین اس کی وضاحت کرتے کہ چمکتی اور اندھیری دنیا سے کیا مطلب، تو کہا کالے لوگوں کے علاقے میں بھی حکومت کی اور گورے لوگوں کے علاقے میں بھی حکومت کی. تو کہا گورے سے تعبیر ہے روشن دنیا اور کالے کی تعبیر سے اندھیری دنیا، یہ تعبیر ہے. تو کالوں اور گوروں, روشن اور ظلمات دنیا پر حکومت کرنے کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا. نمبر چھ, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں اور ان کے دو گیسو تھے, بالوں کی لکیں ان لکوں کی وجہ سے, ایسوں کی لک کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ وہ آفتاب کے دونوں کنارے کو انہوں نے پکڑ لیا, آفتاب کے دونوں کناروں کو انہوں نے پکڑ لیا, اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا. نواں قول یہ ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف میں تانبا رہتا تھا, ادھر بھی تانبا لگا رہتا تھا اور دوسری طرف بھی تانبا لگا رہتا تھا, اس تانبے کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے, دسواں قول اس کو کہنا چاہیے کہ ذوالقرنین یہ لقب قرآن مجید کا دیا ہوا نہیں ہے, بلکہ یہ سائل یہود جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا ان کا دیا ہوا یہ لقب ہے. قرآن نے تو مطلب اس لقب کو یہاں پر نقل کیا ہے, اندر ذوالقرنین یہ قرآن کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, بلکہ لقب ہے سائل یہودیوں کا دیا ہوا, اور یہودیوں نے ان کا جو لقب دیا تھا باری تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں یہاں پر نقل کر دیا. جیسا کہ مغرب الشمسی اور مطلع الشمسی جو قرآن میں آیا ان کے بارے میں, حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہ تعبیر بھی خود قرآن کی دی ہوئی نہیں ہے, بلکہ تورات میں یہ تعبیر تھی یا سائل یہودیوں نے یہ تعبیر کی اور قرآن میں باری تعالیٰ نے وہ تعبیر کو بھی عین ہی نقل فرما دیا. اس لیے اس کی وجہ تسمیہ کے چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن کا دیا ہوا حقیقی لقب نہیں ہے, بلکہ یہ لقب یہودیوں کا مقرر کیا ہوا یا جو ہے تورات کی تعبیر ہے جس کو قرآن نے محض نقل کیا ہے. جیسے ہم کسی کی کوئی بات نقل کر دے رہے تو ہم ذمہ دار نہیں کہ اس نے یہ بات اس کے بارے میں کیوں ایسی کہی, ہم نے تو بحث نقل کیا ہے, تو قرآن مجید میں محض نقل کیا ہے, اسی لیے ہمیں اس کی تعبیر کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ذوالقرنین لقب کیوں بنا. گیارہواں قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ذوالقرنین نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی, تو قوم کے لوگوں نے جو کافر تھے حضرت ذوالقرنین کو سر کی دائنی طرف میں ایسی زوردار چوٹ ماری کہ جس کی وجہ سے ذوالقرنین کا انتقال ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کیا, پھر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا اور قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی, شرک سے دور رہنے کی نصیحت کی, تو قوم کے لوگوں نے پھر سے حضرت ذوالقرنین کے سر کی بائیں جانب میں ایسی ضرب لگائی کہ جس کی وجہ سے ذوالقرنین کا دوبارہ انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تیسری زندگی عطا فرمائی, تو قوم کے لوگوں نے ان کی داہنی جانب بھی مارا, ان کی بائیں جانب بھی مارا, اس مارنے کی وجہ سے ان کو جو لقب بنے تھے ان کو ذوالقرنین کے لقب سے تعبیر کیا گیا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ لقب کیوں بنا کا اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر لقب کی وجہ تسمیہ یا حکمت کوئی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسے ہی لقب بعضوں کے نام کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ تو ہوئی ان کی لقب کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں باہر. اب دوسری بات, ذو القرنین کون ہے, یہ کون سے بادشاہ ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے حضرات کی رائے ایسی ہے کہ ذو القرنین جن کو سکندر رومی کہا جاتا ہے وہ بادشاہ ہے. سکندر رومی جس کو سکندر مقدونی بھی کہا جاتا ہے, جس کے وزیر ارسطو پالیس مشہور فلسفی فلسفے کے ماہر ارسطو پالیس ان کے وزیر تھے, جس نے دارا کے ساتھ جنگ لڑی تھی, جس کو تقریباً 306 سال کی زندگی نصیب ہوئی. وہ سکندر جن کا نام اسکندر ابن فیلفوس الیونانی, یہ بھی مفسرین جو ہے نقل کرتے ہیں, وہ جو ہے مراد ہے. لیکن اس قول کے اوپر بہت شدت سے محققین نے تردید کی ہے. خود امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکندر رومی, سکندر مقدونی جس کو کہتے ہیں, اور رومی لوگ اپنی تاریخ کی ابتدا جس کے کارناموں سے کرتے ہیں, وہ ہرگز ذو القرنین نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ بڑا متکبر آدمی تھا سکندر رومی, اور لوگوں سے کفر کرواتا تھا, اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا, اپنی عبادت کرواتا تھا. اس لیے وہ ہرگز ہرگز مراد ہو ہی نہیں سکتا. یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے. آگے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذو القرنین کون ہے. آئیے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زمانے کے اندر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2600 سال کی زندگی عطا فرمائی. وہ نبی نہیں تھے, فرشتے بھی نہیں تھے, ایک نیک صالح عابد بادشاہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا, حج بھی کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی آ رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے باہر نکلے, ذوالقرنین کا استقبال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی, ان کو وصیتیں اور نصیحتیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے انہوں نے قربانی کی, اور یہ پیدل حج کے اندر آئے تھے ذوالقرنین طویل سفر کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب عجیب اسباب, لشکر, اسلحہ, ساری دولت سے مالا مال فرمایا, عجیب عجیب قوت اور طاقت عطا فرمائی. کہ اتنی بڑی فتوحات ان کے ذریعے سے ہوئی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے. ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے ذو القرنین کے بارے کے اندر. بعض اہل علم کی تحقیق ایسی ہے کہ ذوالقرنین کا نام مرزبان ابن مرزیہ, یہ ان کا نام ہے, اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافث کی اولاد میں سے ہے. یافث ابن نوح کی اولاد میں سے ہے. اور بعض حضرات نے ان کا نام ابو بکر ابن سمیع ابن عمر ابن افریقش الحمیری یہ نام بعض حضرات نے ان کا نقل کیا ہے, اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ تبابعہ یمن میں سے سب سے پہلے تبع ہے. اہم خیر ام قوم تبع, تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا, تو جتنے بھی یمن کے بادشاہ ہوئے ان کا مجموعی لقب تبابعہ تبع, تو جو سب سے پہلے یمن کے تبع بادشاہ تھا وہی ذوالقرنین ہے. اور انہی ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیر سبع کا فیصلہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے حقدار ہے. یہ ان کے نام کے سلسلے کے اندر اقوال ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی طویل زندگی پائی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا اور بعد میں حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا, دونوں کا زمانہ انہوں نے پایا ہو, اس بات کے امکانات ہے. کیونکہ پرانے زمانے کے اندر بہت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین نبی تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے مخلص فرما بردار بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اخلاص کی قدر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عجیب عجیب نعمتوں سے بھی نوازا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ذوالقرنین نبی تھے, تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نبی نہیں تھے. راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے, عادل اور نیک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتوں سے بہت نوازا تھا. مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب تہاری رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن کے اندر اس سلسلے میں بے شمار اقوال نقل کرنے کے بعد اخیر کے اندر محاکمہ کیا کہ میری نظر کے اندر یہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر جس بادشاہ کو کھورس کہتے ہیں یا سائرس کہتے ہیں وہ بادشاہ ذوالقرنین سے مراد ہے, جن کے متعلق حضرت دانیال علیہ السلام کے صحائف میں اور تورات میں یسعیا نبی کے صحائف میں یہ بتلایا گیا کہ یہ ذوالقرنین یہودیوں کو نجات دلانے والے قرار پائے, یہودیوں کے اوپر جو مختلف دور میں مظالم آئے جیسا کہ سورہ اسراء یہودیوں کے اوپر عجیب حالات آئے مختلف زمانوں کے اندر, تو اس زمانے کے اندر یہود بڑے مظلومانہ زندگی گزارتے تھے اور ان کو قید کر کے کابل لے جایا گیا تھا اور بخ سے نقصان بادشاہ کو ان کو قید کرایا تھا. بادشاہ نے ان کو قید کر کے لا کے دو بارہ مسجد اقصیٰ میں آباد کیا, بیت المقدس آباد کیا. بادشاہ تھے جن کو خورس یا سائرس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور چونکہ وہ یہود کے نجات دلانے والے ثابت ہوئے, مظلومیت کے زمانے میں مدد کرنے والے ثابت ہوئے, اسی لیے یہودیوں کی اہمیت اور عظمت کے ساتھ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروایا. باقی دنیا میں ایسے تو بہت سے بادشاہ گزرے, یہود کو کیا پڑی کہ ان کے بارے میں حضور سے سوال کرو, لیکن چونکہ یہ خصوصی طور پر روس کو مظلومیت سے نجات نکالنے والے ثابت ہوئے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ان کے بارے کے اندر سوال کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ یہود لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے کے اندر سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان کو جواب میں ایسا کہو کہ میں ابھی ان کا تذکرہ تمہارے سامنے کرتا ہوں. اور اس بات کی طرف کہو کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر ہیں، انہوں نے ایک اور نقطہ بھی کیا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آ رہا ہے. یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر رہ چکے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ، آپ ان یہودیوں کو جواب کو کہو اور یہود کے ایجنٹ ان مکہ کے مشرکوں کو کہو کہ ابھی میں ان کا تذکرہ تمہارے سامنے تفصیل سے کرتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو زمین کے اندر جمع دیا تھا، ہم نے اس کو زمین کے اندر قدرت عطا فرمائی. مکنا کا کیا معنی؟ مکنا لہو فی الارض، تو مفسرین اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عدل اور انصاف قائم کرنے کے واسطے، امن و امان قائم کرنے کے واسطے، فتوحات اور حکومت کو قائم کرنے کے واسطے اس زمانے کے اعتبار سے جتنے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام اسباب ذوالقرنین کو عطا فرمائے تھے. نظام حکومت کے لیے، فتح کے لیے، لشکر کشی کے لیے، امن و امان، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جس قدر اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا فرمائے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو ذوالقرنین کے حکم کے تابع بنا دیا تھا، وہ بادل کے اوپر سوار ہوتے تھے، اللہ نے ان کے لیے ذرائع کو بہت لمبا کر دیا، روشنی ان کے لیے پھیلا دی گئی تھی، رات اور دن ان کے لیے برابر ہوتے تھے، رات میں بھی ان کو روشنی نظر آتی تھی، اور پوری زمین کے اوپر ان کے لیے رفتار آسان کر دی گئی، اور سارے کے سارے راستے ذوالقرنین کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے گئے تھے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، سفر کی سہولت، لشکر کی سہولت، اسباب کی سہولت، ہتھیار کی سہولت اور افراد کی سہولت، ہر طرح کی سہولت ہم نے اس کو دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور سبب کہتے ہیں اصل میں تو رسی کو، یہاں مراد یہ ہے علم، طاقت اور آلات کے اعتبار سے جو بھی ضروری چیزیں ہیں ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی. اس لیے کہ حکومت چلانے کے واسطے کسی اسباب اور ہتھیار سے کام نہیں چلتا، فنی مہارت، علم، تجربہ، علوم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے وہ تمام چیزیں بھی ذوالقرنین کو عطا فرمائی تھی. اتبع سببا، ذوالقرنین اسباب کو تیار کرنے میں لگے، یعنی اپنے دارالسلطنت سے سفر کر کے دور دراز کے علاقوں کے اندر جانے کے واسطے انہوں نے سفر کے اسباب کی تیاری کی. قرآن مجید نے ان کے تین سفر کو نقل فرمایا ہے، تو کہا انہوں نے ایک پہلے طویل سفر کی تیاری شروع کی. فاتبع سببا، سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے سورج کے ڈوبنے کی جگہ کے اوپر پہنچ گئے. وجدھا تغرب فی عین حمیہ ووجد عندھا قوما، سفر کرتے کرتے ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ سورج کیچڑ کے چشمے کے اندر ڈوبتا ہے, وہ انہوں نے پایا. اتنے دور تک ذوالقرنین جو ہے پہنچ گئے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے کہ کیا ذوالقرنین نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ تو دو رائے ہیں مفسرین کی. وہ یوں کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے چار بادشاہ گزرے, دو مسلمان دو کافر. دو مسلمان حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ذوالقرنین. اس صورت میں مغرب الشمس مطلع الشمس, اس سے مراد لینے کا دنیا کے آخری کنارے, جانب مغرب میں دنیا کا آخری کنارہ, جانب مشرق میں دنیا کا آخری کنارہ, اور دو کافر بخت نصر اور نمرود. لیکن مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت چلائی ہو, اور خاص کر کے قدیم دور کے اندر جو حالات تھے اس اعتبار سے جو ہے پوری دنیا پر حکومت چلانا یہ ایک جو ہے بہت مشکل ناممکن جیسا کام تھا. جبکہ سواریاں نہ ہو, ہوائی جہاز نہ ہو, جبکہ آج کے دور میں اس قدر تیز ترین سواریاں ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اوپر حکومت چلانا مشکل, تو اس قدیم دور کے اندر تو کیسے حکومت چلائی؟ اسی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ ذوالقرنین کی حکومت پوری دنیا کے اوپر نہیں رہی ہے. تو پھر مغرب الشمس کا مطلب کیا؟ تو مغرب الشمس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت کا جو مرکز تھا دارالسلطنت, اس دارالسلطنت سے وہ زمین کے مغربی کنارے تک سفر کرتے ہوئے چلے گئے. اور یہ زمین کا مغربی کنارے سے کون سا مراد ہے؟ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ایران کی جانب مغرب میں سارڈیس نام کا علاقہ, لیڈیا جو قدیم دور کے اندر ایک مملکت گنی جاتی تھی, وہاں کے علاقے کے اندر ذوالقرنین پہنچے. اسی کو قرآن مجید کے اندر مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے. تو مغرب الشمس سے دنیا کا مغرب مراد نہیں, بلکہ اپنی دارالسلطنت کے اعتبار سے, اور وہ ایران کا ایک کونے کا علاقہ بتلایا گیا کہ وہاں تک یہ سفر کرتے ہوئے چلے گئے. وجدھا تغرب فی عین حمیہ, سورج کیچڑ کے دلدل کے اندر جو ہے غروب ہو رہا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کیچڑ کے دلدل کے اندر کیسے غروب ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر دنیا میں, اور سورج دنیا اور زمین سے 160 گنا بڑا ہے. تو پھر اتنا بڑا سورج دنیا کا ایک جز کیچڑ کے اندر کیسے غروب ہوئے اور ڈوبے؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب نقل کیے. ایک جواب یہ نقل کیا کہ قرآن مجید نے ایسا نہیں کہا ہے کہ سورج حقیقت کے اندر کیچڑ کے دلدل کے اندر ڈوب رہا تھا, بلکہ اس کی نسبت کی ہے ذوالقرنین کی طرف کہ وجدھا تغرب فی عین حمیہ, ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا ہے. اس لیے کہ ذوالقرنین اس علاقے میں گئے اور جا کر کے ایک کشتی میں بیٹھ کر کے سفر میں دریا میں آگے گئے, تو ان کو ایسا لگا کہ سورج کیچڑ کے اندر ڈوب رہا ہے. اس لیے کہ شام کے وقت کے اوپر انسان جانب مغرب میں کسی سمندر کے کنارے کے اوپر ہو, کسی ساحل کے اوپر ہو, تو وہاں ایسا ہی دکھتا ہے کہ دریا کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. دور کی بات تو نہیں, خالی امراٹ چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ امراٹ کے دریا کے اندر سمندر ڈوب گیا. حالانکہ امراٹ کے دریا کے بعد تو آگے بہت سارے علاقے ہیں, کاٹیاواڑ کا علاقہ ہے, اور علاقے آتے ہیں. اسی لیے ایسا نظر آتا ہے دیکھنے والے کو تو وجدہا تغرب فی عین حمیہ, یہ ذوالقرنین کو نظر آنے کے اعتبار سے کہا گیا ہے, ورنہ حقیقت کے اندر سورج کیچڑ کے اندر ڈوب نہیں سکتا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عین حمیہ سے مراد ہے بحر المحیط, وہ دنیا کا بڑا سمندر سمجھا جاتا ہے, اور اس کو عین جو قرآن کے اندر کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ اتنا بڑا سمندر بحر المحیط اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ایک چھوٹے سے چشمے کی طرح ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ وجدہا تغرب فی عین حمیہ, ایک کالے کیچڑ کے دلدل کے اندر سورج کو انہوں نے اپنی نظروں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا, اور وہ علاقوں کے اعتبار سے یہ نظر آتا ہے, ایک علاقے کے اندر سورج کے غروب کا وقت ہوتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے, حالانکہ حقیقت کے اندر سورج کبھی غروب ہوتا نہیں, وہ تو ایک علاقے میں غروب ہے, دوسرے علاقے میں غروب ہے, دوسرے علاقے میں زوال ہے, دوسرے علاقے کے اندر شام کا وقت ہے. اس طرح سورج تو مسلسل دنیا میں طلوع رہتا ہے, لیکن علاقوں کے اعتبار سے ایسا نظر آتا ہے کہ طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, یہ سب کیفیتیں ہوتی ہے. فی عین حمیہ ووجد عندها قوما, حضرت ذوالقرنین نے وہاں اس دلدلی علاقوں کے اندر ایک کافر قوم کو پایا کہ وہاں ایک کافر قوم رہ رہی ہے. چنانچہ حضرت ذوالقرنین وہاں پر پہنچے, یہ نیک صالح عادل بادشاہ تھے, ان کا مقصد لوگوں پر ظلم کرنا نہیں تھا, ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے وے, اسلامی حکومت قائم کرے. اگرچہ حضرات مفسرین نے اس مسئلے کو بھی چھیڑا ہے کہ ذوالقرنین کے یہ سارے عالمی اشعار کے مقاصد کیا تھے, تو بعض کہتے ہیں کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے نکلے تھے, اور سیر و سیاحت کے لیے نکلے تو چونکہ وہ خود نیک تھے, اسی لیے دوران سفر جہاں کہیں بھی شرک اور بت پرستی کا ماحول آیا ان لوگوں کو انہوں نے ایمان اور توحید سمجھانے کی کوشش کی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے فتوحات کے لیے سفر کیے, حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے سفر کیے. بعض کہتے ہیں کہ اپنے ذاتی سیر و سیاحت کے سفر میں نکلے, لیکن چونکہ ان کا لشکر اور ان کی طاقت بڑی تھی, اسی لیے جہاں جہاں بھی کوئی ظالم بادشاہ ہوتا تو وہاں کے مظلوم لوگ اپنے ظالم بادشاہ کے خلاف ذوالقرنین سے شکایت کرتے کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ آئے ہو, ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے, ہم پر ظلم کر رہا ہے, آپ ان کے ظلم سے ہمیں نجات دلوائیے. تو ذوالقرنین اس پہلے سفر میں جب علاقے کے انتہا میں مغرب شمس کو پہنچے تو وہاں ایک کافر قوم تھی. اب ان کافر قوم کو کیا کرنا, تو قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ذوالقرنین کو یہ بات ارشاد فرمائی, ذوالقرنین یا تو اس کافر قوم کو قتل کر کے عذاب دو. اس سے معلوم ہوا پہلے ذوالقرنین نے ان کو ایمان کی دعوت, پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے, تو اب ان کو سزا دینے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس لیے کہ غیر ایمان کی دعوت کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی, پہلے ایمان کی دعوت دی انہوں نے. یا یہ کہ ذوالقرنین کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے اس قوم کو ایمان کی دعوت پہنچ چکی تھی, لیکن وہ قوم کے لوگ ایمان لائے نہیں تھے, تو اب ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے, ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر آپ ان کو سزا دیجیے, قتل کیجیے, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. وہ ایمان تتخذ فیہم حسنا, لائے کہ ان کو قید کرو اور ان کے اوپر سلوک کرو, قتل کے بجائے قید کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں باری تعالیٰ یہ فرماتے کہ قلنا, ہم نے کہا کہ یہ کرنے ایسا کرو ویسا کرو, تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ڈائریکٹ ذوالقرنین کو؟ تو جو حضرات ذوالقرنین کی نبوت کے قائل ہیں ان کو تو ان کی نبوت پر ایک دلیل مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کہا قلنا یا ذوالقرنین, یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ وہی ان پر آئی کہ اب ان کے وہ جو ہے قتل کی سزا دو یا ان کو قید کر کے ان کے ساتھ ظلم قتل کے مقابلے میں بھلائی کا برتاؤ کرو. اور جو حضرات اس بات کی طرف گئے کہ وہ نبی نہیں تھے, ان حضرات نے یہ کہا کہ ذوالقرنین کے ساتھ اس زمانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی رہے, اس نبی کے واسطے سے ذوالقرنین کو کہا گیا. جیسے کہ بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے اور نبی تھے حضرت خضر علیہ السلام, تو خضر علیہ السلام پر وہی آئی اور خضر علیہ السلام نے ان کو کہا. اور ایسا ہوا جیسے کہ طالوت وہ نبی نہیں تھے, بادشاہ تھے, لیکن ان کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی موجود تھے اور نبی کے ذریعے طالوت کو ہدایات دی جاتی تھی. اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر, اللہ کے نبی, اور ان کے ذریعے سے ذوالقرنین کو ہدایات دی گئی. نمبر تین, بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قلنا یہ وحی ظاہری نہیں ہے بلکہ الہام مراد ہے, جیسے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاوحی ربک الی النحل. تو اس طریقے سے ذوالقرنین کے دل کے اندر الہام کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا, جیسے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں شہد کی مکھی کے دل کے اندر الہام کیا گیا, ایسا الہام یہاں ذوالقرنین کے دل کے اندر کیا گیا. تو ذوالقرنین نے کیا کہا, قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. کہ دیکھو ہم ان کو سمجھائیں گے, یہ ایمان لے آئے تو بہت اچھا, ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے, من ظلم, ظلم سے مراد کفر, کفر پر اڑے رہے تو ہم ان کو عذاب اور سزا دیں گے, قتل کریں گے. اور قتل کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ مر کے آخرت میں جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی بھاری بھرکم بڑی خطرناک سزا اس کو دیں گے. تو دنیا میں ہم قتل کریں گے, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. اور جو ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, اس کو اچھا بدلہ ملے گا, یعنی جنت اس کو ملے گی, دنیا میں بھی راحت ملے گی, دنیا میں چین اور سکون سے رہے گا. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور ہم اس کے بارے کے اندر اچھے احکامات جاری کریں گے کہ ان کو عافیت سے رہنے دو, چین سے رہنے دو, ان کو تکلیف مت دو, ان کے لیے رہنے کی آزادی دو. ہم ان کے لیے اچھی باتیں کہیں گے, ان کو ہم تکلیف پہنچے ایسی کوئی بات کہیں گے نہیں. یہ دنیا کا مغربی علاقے کا ذوالقرنین کا پہلا سفر اور اس کی کارگزاری یہاں پر بیان فرمائی یہودیوں کے سوال کے جواب میں. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم تجعل لهم من دونها سترا. اب ذوالقرنین کا دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے. چنانچہ ایک سفر سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اسباب سامان سب چیزیں جمع کرنا شروع کی تاکہ دوسرے سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب یہ دوسری مرتبہ کا سفر کہاں کا ہے؟ دنیا کی جانب مشرق کا, جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس علاقوں کے اندر وہ نکلے. تو کا سفر کرتے 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 ایک ایسی قوم کے اوپر پہنچے, علامہ محلی فرماتے ہیں کہ وہ حبشی قوم اور وہ ایسے لوگ تھے کہ سورج اور ان کے درمیان کے اندر کوئی آڑ نہیں. آڑ نہیں کی کیا مطلب؟ پردہ نہیں. ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جانوروں کی طرح یہ ننگے ٹڑنگے ہوتے, اتنے پسماندہ بیکورڈ لوگ تھے کہ ان کو لباس اور کپڑے پہننا کچھ آتا نہیں تھا, بالکل حیوانوں کی طرح ننگے ٹڑنگے زندگی گزارتے. انہیں کہا گیا کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا, سورج کی گرمی ڈائریکٹ ان کے بدنوں پر لگتی تھی. دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی مکان بنانا ان کو آتا نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ مکان بنانا نہ آوے تو پھر کھلے میدان کے اندر رہے, اور کھلے میدان کے اندر رہے تو سورج کی سیدھی دھوپ ان کے بدن کے اوپر پڑے, اس وجہ سے ان کو ایسی زندگی وہ لوگ گزارا کرتے تھے. اور صرف چند اینٹے پتھر وغیرہ کی پہاڑ جیسی بنا کر کے لوگ زندگی گزارتے تھے, مکان کی ان کے پاس کوئی تک وقت نہیں تھی, ایسے حالات کے اندر یہ لوگ زندگی گزارتے تھے. ہاں ان کے پاس سرنگیں بنی ہوئی زمین کے اندر, وہ سرنگوں کے اندر زندگی گزارتے تھے. رات کو دن میں جب ضرورت پڑے سرنگوں میں چلے جاتے تھے, وہاں آرام کرتے تھے, اور جھیلوں میں سے دریاؤں میں سے مچھلی پکڑ کر کے سورج کی دھوپ میں سیک سیک کر کے کھا پی کے زندگی گزارا کرتے تھے. اس طرح ایسی قوم کے پاس ذل قرنین کا پہنچنا ہوا. کذالک, یہ کذالک کا کیا مطلب؟ کذالک کا مطلب ہے کہ جو معاملہ ذل قرنین نے مغربی قوم کے ساتھ اپنایا, وہی معاملہ ذل قرنین نے اس مسئلہ شمس پر مشرقی قوم کے ساتھ اپنایا. اس لیے کہ یہاں قرآن مجید کے اندر تفصیل نہیں ہے کیا کیا ذل قرنین نے جانب مطلعہ مشرق میں جا کر کے, مطلعہ شمس پر جا کر کے کیا کیا, بس اتنا کہہ دیا کذالک, یعنی وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہ کافر قوم تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو سزا دو, جو ایمان نہ لائے ان کو عذاب دو, جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنے سلوک کرو. تو کذالک یعنی جو معاملہ انہوں نے مغرب شمس پر کیا تھا, اور ایمان والوں کو اچھی طرح رکھنے کا, یعنی وہ معاملہ ذل قرنین نے جانب مشرق کے اوپر مطلعہ شمس پر بھی وہی کارنامہ انجام دیا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. بعض حضرات نے کذالک کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ذل قرنین کو ہم نے بڑی اونچی شان, بڑی اونچی طاقت کی دولت سے ہم نے مالا مال فرمایا تھا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, ان کے پاس یعنی ذل قرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کی پوری خبر ہم کو حاصل ہے, یعنی ذل قرنین جہاں بھی جائے اللہ کی مدد وہاں پہنچے, ذل قرنین جہاں بھی اترے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ رہے, اللہ تعالیٰ کو ان کی پوری پوری خبر تھی, ان کے ہر ہر کام میں اللہ کی نصرت شامل حال کی تھی. دیکھو علامہ محلی نے یہاں پر یہ نقل کیا کہ مکان نہیں بناتی تھی, وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زمین نرم تھی, اور نرم زمینوں پر تعمیر نہیں ہو سکتی, مکان بیٹھ جاتے ہیں. زمین مکان بنانے کے واسطے ایسی ہونی چاہیے مضبوط ہو, جو وزندار مکانوں کو برداشت بھی کر سکتی ہو, ایسی زمین تو اونچی اونچی عمارتیں بن سکتی ہیں. باقی جن علاقوں میں زمین نرم ہوتی ہے وہاں مکان منزل والے نہیں بنتے اور مضبوط بھی نہیں بنتے, لکڑی فائبر اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزوں کے مکان, اور وہ بھی گراؤنڈ فلور ہی ہو, اوپر والی منزل نہ ہو, ایسی مکانات بنتے. تو زمین کی نرمی کی وجہ سے یہ لوگ مکان نہیں بناتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہتھیار اسباب لشکر دیا تھا اس کی پوری خبر تھی. اب اس کے بعد تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. ثم اتبع سببا, پھر ذل قرنین ایک تیسرے سفر کی تیاری کے اندر مشغول ہوئے, اور تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوئے. یہ سفر کون سا تھا؟ سلسلے کے اندر قرآن مجید صراحت موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں دنیا کی جانب شمال کے اندر کوہ قاف کے علاقے کے اندر حضرت ذل قرنین کا یہ تیسرا سفر شروع ہوا. جانب شمال کے اندر یہ سفر کے لیے روانہ ہوں. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين, یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے وہ دو آڑ کے بیچ کے اندر پہنچے. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا, ذوالقرنین نے وہاں ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتی ہی نہیں تھی. کیا مطلب سمجھتی نہیں تھی؟ ان کی اندر سمجھ کم تھی, قوت فہم کے کم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. ان کو کتنا بھی سمجھاؤ لیکن وہ ایسے ان پڑھ جاہل قسم کے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار نہ ہو. یہ ہے کہ ان کی زبان ذوالقرنین کو نہیں آتی, ذوالقرنین کی زبان ان کو نہیں آتی. زبان دانی کا مسئلہ کھڑا ہوا, زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کسی کی بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں. ایسے علاقوں کو لا یتادون یفقهون قولا. اب یہ بین السدین یہ کون سے علاقے کا نام ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سد عربی زبان کے اندر دیوار کو کہتے ہیں, اور یہاں دو سد سے مراد ہے دو اونچے اونچے پہاڑ, جن پہاڑ کو یاجوج ماجوج پار نہیں کر سکتے تھے, لیکن دو پہاڑوں کے بیچ کے اندر جو خلا کی جگہ تھی اس میں سے یہ گھس کے آ کر کے حملہ کرتے تھے, توڑ پھوڑ کرتے تھے, قتل و غارت پیری کرتے تھے. تو سدین سے مراد ہے دو پہاڑ جو مثلے دیوار تھے, اس کے درمیان کی خالی جگہ کے اندر یہ یاجوج ماجوج کے حملہ کرنے کی جو ہے یہ جگہ تھی. اب یہ سدین کے دو پہاڑ کہاں ہیں؟ تو ایک قول سلسلے کے اندر یہ ہے کہ آرمینیا کا جو علاقہ ہے اور آذربائیجان, آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کے اندر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے ترک کے علاقے کے انتہا کے اوپر یہ علاقہ ہے واقع. تیسرا قول یہ ہے کہ سمرقند کے قریب کے اندر یہ علاقہ یعنی موجودہ افغانستان سے آگے والے علاقے کے اندر یہ سبتین والا علاقہ موجود ہے. بہرحال یہ اس جگہ کے اندر ہے, اس کی تعین بظاہر مشکل ہے. یہ حضرات مفسرین کے سلسلے کے اندر مختلف اقوال ہیں. ایسے اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یاجوج ماجوج کے فتنے مختلف زمانے میں مختلف علاقوں کے اوپر رہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ منگولین جو قوم ہے, جو اوپر کا علاقہ ہمارے چین اور اس سے آگے کا منگولین علاقہ, اور اس میں دو قبیلے خاص طور پر موگ اور یوجی, اس قبیلے کے لوگ یہ سب یاجوج ماجوج کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, اور میگاگ اور یوگاگ یہ قبیلے مختلف زمانے کے اندر دنیا میں لوٹ مار کرتے رہے اور اپنے تبت اور چین تک یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے لوٹ مار کے لیے آیا کرتے تھے. اس لیے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں کے اندر ان کے فتنوں کو روکنے کے لیے دیواریں بنائی. ایک دیوار جس کو دنیا کی سب سے بڑی دیوار کہتے ہیں, دیوار چین, تقریباً 1000 میل لمبی, کا وہ بھی اس یاجوج ماجوج کے فتنے کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی. نمبر دو, دوسری دیوار بخارا اور ترمیس کے قریب کے اندر جس کو سد دربن کہا جاتا ہے, بتاؤ سد دربن یہ بھی یاجوج ماجوج کے فتنے کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی. نمبر تین, داغستان جو روس سے آزاد شدہ ایک علاقہ ہے, وہاں باب الابواب نام کی ایک دیوار ہے, کا وہ دیوار سد ذوالقرنین جو ہے کہی جاتی ہے. وہ بھی آپ کا جو سفر نامہ ہے بخارا سے، لاہور سے بخارا اور سمرقند تک، اس میں بھی انہوں نے یہ داغستان ہی کے علاقے کو ترجیح دی ہے اور اسی کو سد ذوالقرنین کا علاقہ قرار دیا ہے. نمبر چار، قفقاز شہر کے آخری کناروں کے اندر جو دیوار واقع ہے اس کو سدین اور سد ذوالقرنین سے تعبیر کیا گیا. بہرحال دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اس طرح کی دیواریں یاجوج ماجوج کے فتنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی، وہ سب ہونے کے اس کے اندر امکانات اور احتمالات موجود ہیں. تو حتی اذا بلغ بین السدین، ہاں کہ جب وہ دونوں پہاڑ، دونوں دیوار آڑ کے بیچ تک پہنچ گئے، تو وجد من دونہما قوما، وہاں انہوں نے قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتی نہیں تھی، بہت دھیمے دھیمے سمجھے، سو بات میں سے ایک سمجھے، دو ننانوے بات نہیں سمجھے، آدھی سمجھے، پونی نہیں سمجھے، ایسی جو ہے ان پڑھ جو ہے جاہل قسم کی قوم تھی. اس قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین کو ایک درخواست کی، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. کہنے لگے ذوالقرنین کہ یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے، کتنا برپا کرتی ہے اور آ کر بڑا فساد مچاتی ہے، وہ خاص طور پر موسم بہار میں، ربیع کی موسم میں حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ کر کے سب ہری بھری چیزوں کو کھا جاتے اور لوٹ مار کرتے ہیں، اور جو سوکھی ہوئی چیزیں ہمارے گھروں میں ہو وہ سب اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. تو ہری بھری تازی چیزوں کو کھا جائیں گے، خشک چیزوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، لوٹ مار کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، مشروبات پی جائیں گے، ایسی یہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے مفسدون کا معنی مستقبل کا کیا ہے کہ مستقبل میں جب وہ حملہ آور ہوں گے تب اس طرح کا فتنہ اور فساد مچائیں گے، اگرچہ اس وقت پر ان کا فتنہ نہیں لیکن مستقبل میں مچائیں گے. لیکن راجے زیادہ پہلی بات معلوم ہوتی ہے، یہ لوگ بار بار حملے کرتے رہتے اور آ کر کے ہم کو پریشان حیران کرتے رہتے، ذوالقرنین آپ ان کے فتنے کو روکنے کے لیے کوئی راستہ ہمارے لیے کر دیجئے. جی